سيدي وسندي محبي ومحبوبي مشفقي ومصلحي ومربي ومحسني صديق وطن قلندر زمان آفتاب نسبت مع اللہ حضرت والا میر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. عنوان ہے نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں. میرے مرشد محبوب ثانی کا بھی یہی اپنا خود بھی یہی حال تھا. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں. مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. جلوت کی معنی مخلوق میں جب ہوتا ہے انسان لوگوں میں ہے تو اس وقت تو بہت اللہ والے بنے رہتے ہیں ہم لوگ, اور جب اپنی خلوت میں جاتے ہیں یا ایسی موقع پر جاتے ہیں جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہو, ہمارے گمان میں کوئی دیکھ نہ رہا ہو, وہاں نظر بھی خراب کرتے ہیں اور بات چیت بھی کرتے ہیں حسینوں سے, تو فرماتے ہیں کہ یہ کیسی شرافت ہے, کیسی پاکی کی باتیں ہیں, یہ کوئی پاکی تھوڑی ہے. یہ کیسی شرافت ہے کیسی نجابت کریں جلوتوں میں شرافت کی باتیں. مگر جاتے ہیں خلوتوں میں جب اپنی حسینوں سے کرتے ہیں ذلت کی باتیں. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا. خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں. یعنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی بد نظری کرنے والے پر. اب بد نظری کی بھی کئی اقسام ہیں. ایک تو بازار میں بے پردہ عورتیں گھوم رہی ہیں ان سے نظر خراب کرتا ہے, اور دوسری بد نظری یہ ہے کہ گھر کے اندر شرعی پردہ نہیں ہے, نامحرم مردوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا فرمائی, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالی لعنت فرمائے اس شخص پر جو دیکھتا ہے اور اس پر بھی جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے, دونوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو. یہ بد دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ وہ نبی رحمت ہیں جنہوں نے طائف کے کفار کے لیے بد دعا نہیں فرمائی, جو جنہوں نے آپ کو ایسا لہو لہان کیا کہ نعلین مبارک خون سے تر ہو گئے اور فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ فرمائیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں تاکہ یہ پس جائیں جنہوں نے آپ کو ایسی تکلیف پہنچائی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرشتوں کو حکم دیا نہ ان کے لیے بد دعا فرمائی, بلکہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے ایمان لے آئے. تو اس نبی نے یہ ایسا خبیث فعل ہے کہ اس نبی رحمت نے اس بد فعلی یعنی اس نظر کی خرابی کے لیے اللہ تعالی سے لعنت کی بد دعا کی. زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی خریدے نظر سے جو لعنت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی باتیں. نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے تو سر تو رکھ دے تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں ندامت کے آنسو ندامت کی باتیں خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا یہ شعر میرے مرشد اول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بار بار سنا اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو شعر بہت پسند تھا خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی جڑوں کا خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں یہ خلا بھی پور کر لیں خلا نہ چھوڑا کریں درمیان میں خود اپنی تمناؤں کا خون کرنا نہیں کام اے دل ہے یہ ہی جڑوں کا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا یہ ہیں شیر مردوں کی ہمت کی باتیں اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے اے زاہد تو کس وہم میں مبتلا ہے کہ نام طریقت سے شعلہ بپا ہے شریعت کی باتیں محبت سے کرنا شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہیں طریقت کی باتیں یہی تو فقط ہیں طریقت کی باتیں شریعت کی باتیں محبت سے کرنا یہی تو فقط ہیں طریقت کی باتیں کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں نہیں تیس برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی باتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں میرے شیخ کے پاس آ کر تو دیکھو محبت کے دن ہیں محبت کی راتیں ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت ارے وہ تو خود ہیں سراپا محبت سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں سنو گے بس ان سے محبت کی باتیں محبت کو کوئی اگر جسم ملتا محبت کو کوئی اگر جسم ملتا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا وہ ہوتا سراپا میرے شیخ ہی کا کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں کہ ہم نے نہیں دیکھی ایسی محبت نہ ایسی سنی ہے محبت کی باتیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مقطع ہے. خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش, یہ حاصل سلوک ہے. خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش, دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر, دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر. خدا جن تمناؤں سے بھی ہونا خوش, دلیری سے ہر ایک تمنا کا خون کر. کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں, کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں, مگر در حقیقت ہیں عشرت کی باتیں, مگر در حقیقت ہیں عشرت کی باتیں. کہ ہیں یہ بظاہر تو حسرت کی باتیں, مگر در حقیقت ہیں عشرت کی باتیں.
ہمارے مرشد ثانی حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں, جس کا عنوان ہے نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں, نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں. نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں, نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں. ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں, ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں. دل میں ہر لحظہ تیرے جلوائے جانا دیکھوں, دل میں ہر لحظہ تیرے جلوائے جانا دیکھوں. ہاتھ میں گرچہ تیرے صبح صدانا نہیں, ہاتھ میں گرچہ تیرے صبح صدانا نہیں. ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں. تیری آنکھوں میں ہے مستی صحبائے ازل, تیری آنکھوں میں ہے وہ مستی صحبائے ازل, جس کے آگے کوئی شے مستی پیمانہ نہیں, جس کے آگے کوئی شے مستی پیمانہ نہیں. ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں, تیری آنکھوں سے ملاتی نہیں نرگس آنکھیں, تیری آنکھوں سے ملاتی نہیں نرگس آنکھیں، اس کی آنکھوں میں تیری مستی خم خانہ نہیں، اس کی آنکھوں میں تیری مستی خم خانہ نہیں، سرنگو حسن بتا سامنے عظمت کے تیری، سرنگو حسن بتا سامنے عظمت کی تیری، تیری صورت سی کوئی صورت جانا نہیں، تیری صورت سی کوئی صورت جانا نہیں، بے نیازی سے تیری ناز بتا سر بسجود، بے نیازی سے تیری ناز بتا سر بسجود، منہ سکتا یہ تجھے حسن صنم خانہ نہیں، منہ سکتا یہ تجھے حسن صنم خانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں، بیچتا کیا ہے یہاں جا ہو جلال شاہ، بیچتا کیا ہے یہاں جا ہو جلال شاہ، تیری صورت سی کوئی صورت شاہانہ نہیں، تیری صورت سی کوئی صورت شاہانہ نہیں، آہ کیا سمجھے گا وہ فطرت شاہانہ تیری، آہ کیا سمجھے گا وہ فطرت شاہانہ تیری، جس نے دیکھی ہی تیری شان فقیرانہ نہیں، جس نے دیکھی ہی تیری شان فقیرانہ نہیں، تخت و تاج شہ پامال تیرے قدموں میں، تخت و تاج شہ پامال تیرے قدموں میں، تیرے آگے کوئی شیست وت شاہانہ نہیں، تیرے آگے کوئی شیست وت شاہانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں، بک نہیں سکتا کبھی دونوں جہاں کے بدلے, بک نہیں سکتا کبھی دونوں جہاں کے صدقے, تو ہے دیوانہ حق غیر کا دیوانہ نہیں, تو ہے دیوانہ حق غیر کا دیوانہ نہیں. یہ شعر ملاحظہ ہو, مفت بٹتی ہے میں ناب محبت یہاں پر, مفت بٹتی ہے میں ناب محبت یہاں پر, تیرے میں خانے سا دیکھا کوئی میں خانہ نہیں, تیرے میں خانے سا دیکھا کوئی میں خانہ نہیں, ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں, جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے, جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے, ہے سنا جس نے تیرا نعرہ مستانہ نہیں, ہے سنا جس نے تیرا نعرہ مستانہ نہیں, جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے, جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے, ہے سنا جس نے تیرا نعرہ مستانہ نہیں, ہے سنا جس نے تیرا نعرہ مستانہ نہیں, اس کو ہو سکتی نہیں حرف محبت کی شناخت, اس کو ہو سکتی نہیں حرف محبت کی شناخت, یعنی اس دور میں جو بھی تیرا دیوانہ نہیں, یعنی اس دور میں جو بھی تیرا دیوانہ نہیں, ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں, ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں, جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں, ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں، ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں۔ یہ مقطع ہے حضرت والا امیر صاحب رحمہ اللہ تعالی کا۔
تیرے صدقے میں اسے چشم بصیرت ہو عطا، تیرے صدقے میں اسے چشم بصیرت ہو عطا، عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، آئے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں، نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں۔ یہ کتاب آفتاب نسبت مع اللہ ملفوظات کا مجموعہ ہے، حضرت شیخ العرب والجام مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ سن 1998 میں جنوبی افریقہ کے سفر کے ملفوظات، اور جمع کرنے والے ہمیشہ کی طرح ہمارے پیارے محبوب مرشد ثانی حضرت سیدی و سندی سید عشرت جمیل میر صاحب رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ قیامت تک کے لیے ہمارے دونوں شیخین کے لیے اس کو جاری و ساری رکھے اور بڑھاتا رہے، قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تکوینی راز، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اگر چاہتے تو موت کا فرشتہ بھیج کر مکہ شریف میں ابو جہل ابو لہب اور جملہ دشمنان اسلام کو ہلاک کر دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نہ کرنی پڑتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت کا حکم دے کر وطن کا بت گرا دیا، یعنی وطن پرستی کوئی چیز نہیں۔ اس وقت پردہ کھول کے کچھ لوگ اندر آ جائیں، 8-10 آدمی جگہ ہو جائے گی، لائٹ جلا دینا وہاں۔ برکت اللہ، تھوڑا راستہ بناؤ آگے جانے کا، وہ نہ کھولیں، ادھر ہے جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو موت کا فرشتہ بھیج کر مکہ شریف میں ابو جہل ابو لہب اور جملہ دشمنان اسلام کو ہلاک کر دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نہ کرنی پڑتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت کا حکم دے کر وطن کا بت گرا دیا اور صحابہ کرام کے قلوب کو وطن کی معبودیت سے پاک کر دیا۔
قیامت تک کے لیے تعلیم دے دی کہ اگر میری محبت میں وطن بھی چھوڑنا پڑے تو دریغ نہ کرنا. جہاں تمہیں تمہارا مولا ملے وہی تمہارا وطن ہے. قیامت تک کے لیے تعلیم دے دی کہ اگر میری محبت میں وطن بھی چھوڑنا پڑے تو دریغ نہ کرنا. جہاں تمہیں تمہارا مولا ملے وہی تمہارا وطن ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, گفت معشوق بعاشق اے فتا, گفت معشوق بعاشق اے فتا, تو بغربت دیدئی بس شہرہا, پس قدامی شہر زاہا خوش ترست, گفت آ شہرے کے درب دل برست. مولانا رومی فرماتے ہیں, گفت معشوق بعاشق اے فتا, تو بغربت دیدئی بس شہر رہا. ایک معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ تو نے پردیس میں بہت سے شہر دیکھے, پس قدامی شہر زاہا خوش ترست, گفت آ شہرے کے درب دل برست, پس کون سا شہر تجھے سب سے اچھا معلوم ہوا؟ کہا کہ وہ شہر سب سے اچھا ہے جہاں میرا محبوب رہتا ہے. جو شہر میرے محبوب کو پیارا لگتا ہے وہی مجھے بھی پیارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض فرما کر وطنیت کے بت کو پاش پاش کر دیا کہ اسلام میں وطن کوئی چیز نہیں ہے, اصل چیز میری رضا ہے. جس زمین پر میں راضی ہوں وہی تمہارا وطن ہے. اور ہجرت سے یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ اسلام کھاتا بہی یا ناپ تول کا کوئی کمپیوٹرائزڈ مذہب نہیں ہے کہ کعبہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 100,000 اور مسجد نبوی میں 50,000 ہے تو ہم کیوں ہجرت کریں. نہیں, میری رضا کے سامنے ثواب کیا چیز ہے؟ مسلمان میری رضا پر فدا ہوتے ہیں. کعبہ میں راضی ہوں تو کعبہ میں رہو, عرفات کے جنگل میں بھیج دوں تو وہاں رہو, اور مدینہ شریف میں ہجرت کا حکم دے دیا تو وہاں رہو. اسلام نام ہے اللہ کی مرضی پر فدا ہونے کا, نہ کہ ثواب کے ناپ تول اور کھاتا بہی کا. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک علم اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا, یہ حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر ایک علم اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا کہ ہجرت کی فرضیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی, صحبت رسول اللہ کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی کہ میرا رسول کعبے سے بہتر ہے, کہ میرا رسول کعبے سے بہتر ہے. فرض حج تو کعبہ ہی میں ادا ہوگا, لیکن کعبے والا تمہیں میرے رسول سے ملے گا. کیفیت یقین و ایمان اور کیفیت احسان کعبہ کے پتھروں سے تمہارے دل میں منتقل نہیں ہوگی, میرے رسول کے قلب سے منتقل ہوگی. کعبہ نے اپنے اندر سے بت نہیں نکالے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف فتح کیا تو خانہ کعبہ کے اندر 300 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے, جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام نے پاش پاش کیا. کعبہ نے اپنے اندر سے بت نہیں نکالے, میرے رسول نے کعبہ سے بت نکالے. تو تمہارے دل سے غیر اللہ کے بت کعبہ نہیں میرا رسول نکالے گا. لہذا میرا نبی جہاں جا رہا ہے وہیں تم سب چلے جاؤ, ایک کو بھی اجازت نہیں جو کعبہ میں رہے. ہجرت جب فرض ہوئی تو صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ مکہ میں رہیں, ایک کو بھی اجازت نہیں جو کعبہ میں رہے. کعبہ میں رہنے سے تمہیں کعبہ ملے گا, میرے رسول سے تمہیں کعبہ والا ملے گا. اور جب تک کعبہ والا نہیں ملے گا تو کعبہ کا مزہ بھی نہیں پاؤ گے. گھر کا مزہ جب ہے جب گھر والے سے تعلق ہو. تو ہجرت کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی اہمیت بتا دی, جس سے نائب رسول یعنی متبع سنت مشائخ کی صحبت کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی. نائب رسول اللہ والے مشائخ, ان کی صحبت کی اہمیت بھی ظاہر ہو گئی کہ جہاں تمہارا مربی ہو وہاں جاؤ, اپنے وطن سے چپکے مت رہو, کیونکہ اللہ تمہیں اللہ والوں سے ملے گا. صحبت رسول کے صدقے میں صحابہ کے قلب میں کیفیت احسانی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نبوت سے منتقل ہوئی تھی. لہذا صحابہ کا سا ایمان اور صحابہ کا سا احسان اب قیامت تک کسی کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیغمبر کے قلب نبوت سے امتی کے قلب میں جو احسانی کیفیت منتقل ہوئی وہ احسان کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو اب کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. لیکن کیفیت احسانیہ کلی مشقق ہے جس کے درجات متفاوت ہوتے ہیں، لہذا پیغمبر کے بعد امتی سے امتی کے قلب میں کیفیت احسانیہ منتقل ہوتی ہے. اس لیے صحابی جیسا احسان اب کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن جس شیخ کے قلب میں کیفیت احسانیہ جس قدر قوی ہوگی، لہذا اتنی ہی قوی دوسرے امتی کے قلب میں منتقل ہوگی، اور احسان ہی سے اعمال کا وزن ہوتا ہے. اس لیے عارف کی 2 رکعت غیر عارف کی 1,00,000 رکعت کے برابر ہے، لہذا صحبت شیخ سے کبھی استغنا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کیفیت احسانیہ اسی کے قلب سے منتقل ہوگی. اس لیے بار بار شیخ کی خدمت میں حاضری دو، جب جاؤ گے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ترقی ہوگی. اللہ کا راستہ غیر محدود ہے، قرب غیر متناہی ہے، اس لیے تھوڑے سے قرب پر قناعت مت کرو. بار بار شیخ کے پاس جاؤ گے تو انشاءاللہ کیفیت احسانیہ میں ترقی ہوتی رہے گی، اور کیفیت احسانیہ سے آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام حسین ہو جائے گا. میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے کہ احسان کے معنی حسین کرنے کے ہیں، تو احسان سے آپ کا ایمان بھی حسین ہو جائے گا اور آپ کا اسلام بھی حسین ہو جائے گا، یعنی اعمال باطنہ اور اعمال ظاہرہ سب حسین ہو جائیں گے. ہر وقت حضوری رہے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا شخص ہر وقت باخدا رہے گا. بیٹا ادھر آ جاؤ. اس لیے شیخ سے کبھی مستغنی نہ ہونا چاہیے، اس کی خدمت میں جانا چاہیے، کم از کم ایک چلہ زندگی بھر میں لگانا چاہیے. مجدد زمانہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کا ارشاد ہے کہ زندگی میں 40 دن اپنے شیخ کے پاس لگا دو. درس نظامیہ 10 سال پڑھتے ہو، میڈیکل کالج میں 5 سال پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہو، اگر 40 دن میں اللہ مل جائے تو سستا سودا ہے. اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دین کا ذہن بنتا ہے، نسبت منتقل ہو جاتی ہے. پھر ساری زندگی خط و کتابت کرتے رہو، گاہے گاہے ملتے رہو، مگر ایک دفعہ 40 دن لگا لو. الحمدللہ 18 سال کی عمر میں جب میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری سے بیعت ہوا، اس وقت پہلی ہی ملاقات میں میں نے چلہ لگایا اور خاص بقرعید کے دن اپنے شیخ کے پاس حاضری دی، جبکہ انسان عید اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے. میں نے والدہ صاحبہ سے یہ کہہ کر اجازت لی تھی کہ آپ کے ساتھ تو ہمیشہ عید کی ہے، ایک عید اپنے شیخ کی خدمت میں گزارنا چاہتا ہوں. کیا کہوں، اس چلے کا نور آج تک محسوس کرتا ہوں. اور ہجرت کا ایک تکوینی راز ایک بار مکہ مکرمہ میں اللہ تعالی نے میری زبان سے کہلا دیا، جس کو سن کر مولانا شمیم صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ نے بڑی قدر فرمائی اور فرمایا کہ جلدی سے کاغذ قلم لاؤ اور اس مضمون کو نوٹ کرو. میں نے نہ کبھی یہ مضمون اپنے کسی بزرگ سے سنا نہ کسی کتاب میں دیکھا. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ایک فرشتہ بھیج کر ابو جہل، ابو لہب اور تمام دشمنوں کو ہلاک کرا دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ ہجرت نہ کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تکویناً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کرائی تاکہ روضہ مبارک مدینہ منورہ میں بنے. اگر روضہ مبارک مکہ مکرمہ میں ہوتا تو عاشقوں کے دل کے 2 ٹکڑے ہو جاتے. جب طواف کرتے تو دل چاہتا کہ روضہ پاک پر صلاۃ و سلام پڑھیں، اور جب روضے پر سلام پڑھتے تو دل چاہتا کہ کاش کعبۃ اللہ میں طواف کرتے. اس طرح اپنے نبی کا روضہ مدینہ مبارک میں بنوا کر عاشقوں کے دلوں کو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا، تاکہ میرے عاشق جب مکہ میں رہیں تو بیت اللہ پر فدا رہیں، اور جب مدینے میں رہیں تو روضہ رسول اللہ پر فدا رہیں. بس بھئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک مختصر سی بات عرض کرنی ہے. حضرت والا شیخ العرب العجم ہمارے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت غم کی یہ کیفیت غم تو تھا سب کو ہی تھا لیکن اس وہ کیفیت کچھ دوسری تھی. اور اب جو ثانیہ پیش آیا ہے, بہرحال موت کا وقت تو مقرر ہے لیکن اب جو غم کی کیفیت تمام محبین پر اور مریدین پر, خاص طور پر خلفاء پر, خادمین پر ہے, وہ بالکل ہی کیفیت جدا ہے. تو ہمارے دلوں میں بھی یہ بات آئی, ہم لوگ جس وقت حضرت کو غسل دیا جا رہا تھا اس وقت ہم آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے, اور مولانا جلیل صاحب اس دن تعزیت کے لئے تشریف لائے تھے, انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ حضرت والا کے انتقال کے وقت حضرت شیخ ثانی میر صاحب رحمت اللہ علیہ حیات تھے, تو جہاں غم تھا وہاں ایک تسلی بھی تھی کہ چلو ایک سہارا تو موجود ہے. لیکن حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد اب کوئی ایسا سہارا نظر نہیں آتا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور قیامت تک کا وعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کونوا مع الصادقین, تو نیک اور سچے اللہ والے اللہ تعالیٰ کے ذمے پیدا کرنا اور اس درجے پہ ان کو پہنچانا اللہ کے ذمے ہے, ورنہ وہ حکم ہی نہ دیتے. لیکن بہرحال محبت ہوتی ہے, کیفیت ہوتی ہے, غم بھی ہوتا ہے, لیکن اس غم کو لے کر کوئی دین کے کام کو چھوڑ دے یا اس سے اپنے آپ کو معذور سمجھ لے تو یہ نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مناسبت ہوگی اس کو, نہ صحابہ کرام سے اور نہ ہمارے مشائخ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ذات گرامی جب رخصت ہوئی تو جو صحابہ کی کیفیت تھی شاید وہ کسی پر بھی نہ گزرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا, اتنا اولو العزم صحابی لیکن اس وقت اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھے. لیکن پھر کسی صحابی نے جب یہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, اب ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک پیغمبر تھے, ان سے پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں, اگر وہ کوئی حافظ ہیں افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پرانے دین پر لوٹ جاؤ گے. تو جب یہ آیت پڑھی, حالانکہ آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی, وہ تو نبوت کا اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا, لیکن یہ آیت تو پہلے نازل ہوئی اور صحابہ کرام اس کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے. لیکن جب کسی صحابی نے اس غم کی کیفیت میں یہ آیت پڑھی تو صحابہ کرام کو اپنے ہوش و آواز دوبارہ بحال کر لیے کہ واقعی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی ہمیں پہلے ہی سنا دی تھی کہ ایک دن تو جانا ہے, جیسے کہ یہ آیت گویا اسی دن نازل ہوئی. اس کیفیت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے بڑا کوئی عاشق پیدا نہیں ہوا, انہوں نے امت کو سنبھالا, صحابہ کرام کو سنبھالا. کیا کہ دین مقدم تھا, اپنی محبت سب چیز ہر غم کو دل میں لے کے گھومتے رہے, لیکن کسی دینی کام سے پس و پیش نہیں فرمایا. خلافت کی اتنی عظیم الشان ذمہ داریاں ان کے اوپر, حالانکہ قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے, لیکن صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس رسول نے آپ کو ہمارے دین کے لیے مقرر فرمایا یعنی نماز میں امام بنایا, ہم اپنی دنیا کے لیے آپ کو مقرر فرماتے. تو انہوں نے نہ صرف خلافت کی ذمہ داریاں اٹھائیں بلکہ جہاد تک کے لیے بھی تیار ہو گئے. اور ایسے وقت میں جب صحابہ کرام نے فرمایا, عرض کیا کہ ہمیں انشرح نہیں ہو رہا, ابھی غم کی ایسی شدید کیفیت میں جہاد کے لیے طاقت نہیں محسوس ہو رہی, ہمت نہیں ہو رہی یا دل نہیں چاہ رہا, اس وقت جبکہ وہ لشکر جو جیش اسامہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما, بالکل نوجوان صحابی 16-17 سال کی عمر, اور بڑے بڑے ان کے ماتحتی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا, اور کمانڈر ان کو, کماندار ان کو, سپہ سالار ان کو بنایا, جیش اسامہ کہلاتا ہے. تو وہ لشکر پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سن کر فی الحال روک دیا گیا تھا, لیکن جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی فوراً حکم دیا روانہ کو. صحابہ کرام تیار نہیں تھے تو اکیلے ہی تلوار لے کر نکل پڑے. بہرحال یہ غم کی کیفیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منتقل ہوئی صحابہ کرام پر، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا غم تھے اور کیا کیفیات تھی، قرآن پاک میں آگے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، ایسا غم کہ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی، لیکن کیا آپ نے اپنے ذمہ داریاں چھوڑ دی ہمیشہ اس کو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. ایسے حضرت حکیم الامت کے انتقال کے بعد حضرت کے خلفہ پہ بہت شدید کیفیت تھی، لیکن ہر ایک نے اپنی اپنی خانقاہ میں اپنی اپنی جگہوں پر دین کا کام ویسے ہی جاری رکھا. حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد تو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ گویا کہ تنہائی ہو گئے تھے، اکیلے ہی تھے، اتنا مجمع بھی نہیں تھا، صرف 2 سال ہی ہوئے تھے پاکستان آئے ہوئے. بہرحال انہوں نے بھی دین کے کام کی خاطر ہر غم کو پسے پچھ ڈال دی. اور ہمارے سامنے تو اور کوئی مثال ہو یا نہ ہو چشمدید، تو ہم نے اپنے شیخ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خود دیکھ لیا کہ جن کے لیے لوگ سمجھتے تھے کہ شاید حضرت کا انتقال ہی نہ ہو جائے، یہ خبر سن کر تقریباً 2 سال تک اپنے غم کو دل ہی میں رکھا اور کسی جو خدمات دینیہ وہ کر رہے تھے اس میں ایک ذرہ بھی کمی نہ آنے دی، بلکہ اور حریص ہو گئے کہ اب وقت کم رہ گیا جانے میں، جتنا نیک کام صدقہ جاریہ کر لوں سمیٹ لوں، بس دن رات اسی فکر میں، حتیٰ کہ پیر سے معذور ہو گئے، پھر ہاتھوں کی انگلیاں معذور ہو گئیں تو دوسروں سے املا کرا کے لکھاتے رہے، بیٹھنے سے معذور ہو گئے تو لیٹ کر لکھواتے رہے، لیٹ کر کاغذ پکڑ کے اور بتاتے رہے کہ یہاں یہ لکھ دو یہاں یہ لکھ دو. بہرحال تمام خلفاء سے تمام احباب سے یہ عرض ہے، اپنے اپنے غموں کی کیفیت میں ایصال ثواب بھی کریں، لیکن کسی کام میں، دین کے کسی کام میں کمی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ یہ اگر ایسا ہوا تو اس کو جو ہے سنت سے کوئی مناسبت معلوم نہیں ہو رہی. یہ ابھی میرے دل میں آیا، میں نے کہا عرض کر دوں کہ دین اگر ایسا ہوتا تو آج یہاں کام سب بند پڑا ہوتا، سب اب ایک کونے میں بیٹھے رو رہے ہوتے اور کوئی مجلس بھی نہ ہو رہی تھی. جو لوگ کر رہے ہیں کام فیروز صاحب کے یہاں برابر مجالس ہو رہی ہیں، کوئی مجلس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو رہی. بہرحال غم تو ہے، لیکن اپنے غموں کو ایک طرف رکھ کر دین کی ذمہ داری کو مقدم رکھ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شعر غم کی کیفیت میں حضرت والا پڑھا کرتے تھے، ابھی یاد آیا. دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، دل ہی تو ہے نا سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم 1000 بار کوئی ہمیں رلائے کیوں.